گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دار الافتاء اہل سنت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ ہم نے الحمدللہ اس سلسلے کے اندر ابتدا ہی سے اولا ہم نے طہارت کے مسائل بیان کیے، نجاستوں سے متعلق مسائل کو شامل کیا، اور پھر بھی ترتیب نماز کے مسائل الحمدللہ شامل کرتے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ عزوجل مسافر کی نماز سے متعلق سوالات کو شامل سلسلہ کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالی عزوجل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور، مسافر سے متعلق ہم نے سوالات کو شامل کیا تھا، مسافر کی نماز سے متعلق جب ہم مسائل کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو اس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، بلکہ تین الفاظ کہہ لیجئے، وطن اقامت، وطن سفر اور وطن اصلی۔ تو وطن تو وہ ملک کو کہا جاتا ہے، تو یہ کون سا وطن ہے؟ یہ الفاظ جو کتابوں کے اندر آتے ہیں، ہمارے سلسلے میں بھی بیان ہوتے ہیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو رسالہ ہے مسافر کی نماز، جو احکام نماز کے اندر موجود ہے، اس میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوئے، تو ان الفاظ سے کیا مراد ہے اور یہ اس سے کیا احکام ثابت ہوتے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وطن ایک تو وہ ہوتا ہے جو عام طور پہ ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، تو اس ملک کو ہم وطن کہا جاتا ہے، جیسے پاکستان ایک وطن ہے، ہند ایک وطن ہے، اور یہاں جب ہم مسافر کی نماز کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، تو یہاں وطن سے مراد ایک گاؤں بھی ہو سکتا ہے۔
صحیح،
وطن سے مراد ایک بستی، قریہ، شہر بھی ہو سکتا ہے۔ تو وطن سے مراد وہ جگہ، وہ شہر، وہ گاؤں، بستی جہاں پر کسی شخص کی پیدائش ہوئی ہو۔
ٹھیک ہے،
نارملی جس جگہ وہ پیدا ہوا ہو اس کو وطن اصلی کہا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے۔
اچھا، ایک ہوتا ہے وطن اصلی، اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی پیدا تو ہوا مثال کے طور پہ لاہور میں،
ٹھیک ہے،
لیکن لاہور میں پیدا ہونے کے بعد پھر وہ جب جوان ہوا، جب تک تو لاہور میں ہی رہا،
ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وطن اصلی کہلائے گا،
وہ وطن اصلی ہے۔
ٹھیک ہے،
وطن اصلی متعدد بھی ہو سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے،
مثلا اب وہ آ گیا باب المدینہ، کراچی
شفٹ ہو چکا،
وہ کراچی شفٹ ہو چکا ہے، مکمل طور پہ اب اس کا ذہن یہ ہے کہ میں نے کراچی میں ہی سکونت رکھنی ہے، یہیں پہ رہائش رکھنی ہے، اور لاہور کی سکونت میں نے ختم کر دی۔
ٹھیک ہے،
یعنی اب وہ لاہور میں نہیں رہے گا، اب آئندہ اس کی نسلیں زندہ، اس کا اپنا ارادہ یہ کہ اب میں کراچی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، لاہور مجھے واپسی نہیں جانا، اور لاہور جانے کا ارادہ اس نے ترک کر دیا، تو یہ کراچی اس کے لیے وطن اصلی ہو گیا۔
ٹھیک ہے، اب لاہور وطن،
اب لاہور وطن اصلی نہ رہا، اگر وہاں جانے کا، وہاں رہنے کا ارادہ بالکل ترک کر دیا ہے، تو اب لاہور وطن اصلی نہیں رہا۔
ٹھیک ہے،
اور اگر اس کا ارادہ یہ ہے کہ نہیں لاہور میں بھی رہوں گا، وہ چھوڑا نہیں ہے، لیکن کراچی کو بھی اس طرح اپنا لیا کہ میں اپنی زندگی اب یہیں گزاروں گا،
جیسا والدین اگر لاہور میں رہتے ہیں، والدین،
لیکن اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بھی رہوں گا،
ٹھیک ہے،
اور وہاں پر بھی رہوں گا، مثال کے طور پہ یہاں مکان خرید لیا ہے، اپنا ذاتی مکان،
کاروبار
یہاں ہے، مکان بھی یہاں خرید لیا ہے، تو یہ اب اس کا وطن اصلی کراچی ہو گیا، لیکن اگر لاہور کو بالکل ترک کر دیا تو اب لاہور وطن اصلی نہ رہا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں ہوئی،
سبحان اللہ،
اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے تقریباً 53 سال یہ مکہ مکرمہ کو نوازا، اور مکہ مکرمہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقامت رہی، وہاں آپ کا یہ وطن اصلی آپ کا یہی تھا۔ پھر اس کے بعد جب ہجرت کا حکم ہوا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جانب مدینہ منورہ تشریف لے آئے، تو مدینہ منورہ کو اپنا وطن بنا لیا۔
سبحان اللہ،
یہاں تک کہ جب فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ
تشریف لے گئے،
جب تشریف لے گئے تو وہاں پر قصر فرمائی۔
اچھا، مسافر کے
مسافر کی حیثیت سے،
حالانکہ زندگی کا ظاہری جو زندگی تھی اس کا ایک حصہ وہاں آپ نے
کثیر
53 سال
تقریباً یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں گزرے ہیں۔ لیکن جب آپ نے فتح مکہ کے وقت مکہ مکرمہ آنے کا موقع ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ سے مکہ تک یہ قصر فرمائی، مکہ مکرمہ میں بھی قصر ادا کی۔ حالانکہ مکہ مکرمہ آپ کا جائے پیدائش تھا،
لیکن
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو اپنے لیے مستقل رہائش گاہ بنا لیا تھا، اور مکہ مکرمہ کی سکونت رہائش ترک فرما دی تھی، تو مکہ مکرمہ اب وطن اصلی نہ رہا۔ تو اسی طرح ہمارے ایک اب تو شاید ایک تعداد ہے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہوگی، جب پاک و ہند تقسیم ہوا تو ہند میں پیدا ہوئے، وہ ہند میں ہی ان کا کاروبار سب کچھ تھا، لیکن آزادی پاکستان کی صورت میں وہ پاکستان آئے، یہاں رہ گئے، اور ہند جانے کا تصور بھی ان کے دل و دماغ میں نہیں تھا، یہیں پہ رہے، یہیں پہ اب ان کی زندگی تمام ہوئی، ان کی نسلیں بھی اب اس وقت سفید بال والی ہو چکی ہے۔ تو اب وہ کیا ہے، ہند ان کا جائے پیدائش تھا، وطن اصلی تھا، لیکن جب ہجرت کر کے آئے تو ہجرت کرنے کی صورت میں ہند کو انہوں نے خیر باد کیا اور پاکستان کو آباد کیا۔ تو یہاں جس جس شہر میں جو شفٹ ہوا، رہائش رکھی، تو اب یہ جگہ اس کی وطن اصلی ہو گئی۔ یعنی وطن اصلی وہ جس جگہ کوئی شخص پیدا ہوا ہو، والدین کے ساتھ وہ رہ رہا ہو۔
ٹھیک
ہے، اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جس جگہ کو ایک آدمی اپنی رہائش کے لیے مستقل طور پہ اپنا لے اور اب وہاں سے جانے کا ارادہ بھی ترک کر دیں کہ اب یہیں زندگی گزارنی ہے، تو یہ بھی وطن اصلی ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے،
دوسرا ہوتا ہے وطن اقامت۔
صحیح،
وطن اقامت اس کو کہتے ہیں، مثال کے طور پہ میں باب المدینہ کا رہائشی، یہ میرا وطن اصلی ہے، اب میں حیدرآباد جاتا ہوں 15 دن یا 16 دن یا 20 دن کے لیے، تو یہ جو حیدرآباد جانا، یہ حیدرآباد میرے لیے وطن اقامت ہوگا، یہ وطن اصلی نہیں ہے، لیکن میں اس جگہ گیا ہوں 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت سے، تو اب حیدرآباد میرے حق میں وطن اقامت ہے، یعنی یہاں پر میں مقیم کی طرح ہوں، اور مجھے قصر نہیں کرنی ہے ظہر، عصر اور عشاء میں، بلکہ ظہر، عصر، عشاء مجھے 4 رکعتیں فرض ادا کرنی ہیں۔ اچھا، ایک ہوتا ہے وطن سفر۔ وطن سفر سے مراد ایسی جگہ جس جگہ کوئی شخص مسافر کی حیثیت سے ہوتا ہو،
15 دن
سے کم رہنے کی نیت سے اگر میں حیدرآباد جاتا ہوں تو حیدرآباد میرے لیے وطن سفر ہوگا۔ تو یہ وطن اصلی اور وطن اقامت اور وطن سفر، یہ ان کی تفصیل ہے۔ تو وطن اصلی میں 4 رکعت والی نماز فرض، جو ظہر، عصر، عشاء، یہ پوری پوری ادا کی جاتی ہیں، اور وطن اقامت میں بھی پوری پوری ادا کی جاتی ہیں، جبکہ وطن سفر میں یہ 4 رکعت والی فرض نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھا جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نماز میں قصر کرنا۔
ٹھیک ہے، تھوڑی سی مزید وضاحت فرما دیں، پہلے بھی فرمایا کہ اب بہت سارے لوگ ہیں، مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ مرکز الاولیاء لاہور میں پیدا ہوا، وہیں رہا، والدین بھی اس کے وہاں ہیں، پھر وہ باب المدینہ میں آ گیا کاروبار کے سلسلے میں، اور اس کا دل لگ گیا اور اس نے یہی کاروبار شروع کر دیا۔ اب والدین کا گھر وہاں پر ہے، اس کا آنا جانا بھی ہے، لیکن خود اپنی فیملی کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ وہ یہاں پر رہ رہے ہیں، تو لاہور اس کے لیے اب کیا کہلائے گا؟ اگر جس نے مستقل رہائش وہاں نہیں رکھنی ہے، لیکن اس کی جائیداد یا اس کے والدین کی جائیداد وہاں موجود ہے، لیکن رہائش اس نے یہاں رکھنی،
اب اس میں یہ ہے کہ اگر اس نے لاہور کو بالکل چھوڑ دیا،
جی جی، یعنی اس کا ارادہ ہے کہ میں نے باب المدینہ ہی رہنا ہے
اور لاہور اب میرے لیے، میں وہاں پہ نہیں جاؤں گا،
ٹھیک ہے،
جانا ہوا تو والدین کی زیارت کے لیے، اپنے محارم سے ملنے کے لیے جانا ہے، لیکن لاہور اس حیثیت سے نہیں کہ میں وہاں پہ بھی رہائش رکھوں گا اور یہاں پہ بھی رکھوں گا، تو اس طرح لاہور کو اس نے حیثیت نہیں دی، بلکہ لاہور کو اب اس حیثیت میں ڈال دیا کہ والدین کی زیارت کے لیے جاؤں گا، ورنہ رہائش اب کراچی میں ہی رکھنی ہے، لاہور کو سکونت اور رہائش کے اعتبار سے چھوڑ دیا۔
ٹھیک ہے،
تو اب لاہور وطن اصلی نہ رہا۔
اچھا،
لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ٹھنڈے علاقے اور گرم علاقے،
ٹھیک ہے،
جیسے بلوچستان میں سبی بھی ہو گیا اور کوئٹہ بھی ہو گیا. بہت سارے لوگوں نے اس طرح کیا ہوتا ہے کہ کوئٹہ میں بھی ان کے مکانات ہیں اور سبی میں بھی مکانات ہیں. تو جب سخت سردی کا موسم ہوتا ہے تو وہ سردی گزارنے کے لیے اپنے سبی والے مکان میں رہائش کے لیے چلے جاتے ہیں, اور جب گرمی پڑ رہی ہوتی ہے اور سبی پاکستان میں گرم علاقوں میں شمار ہوتا ہے تو وہاں سے وہ آ جاتے ہیں کوئٹہ. تو کوئٹہ میں بھی ان کا اپنا ذاتی مکان اور سبی میں بھی ذاتی مکان ہے. اب اس طرح وہ اپنی فیملی کو, اپنے بچوں کو, بیوی کو لے کے کبھی کوئٹہ آ جاتے ہیں گرمیوں میں, اور سردیوں کے موسم میں سبی چلے جاتے ہیں. دونوں جگہ ان کا اپنا مکان ہے, دونوں مختلف جگہیں ہیں, لیکن دونوں کو انہوں نے رہائش کے اعتبار سے خاص کیا ہوا ہے کہ سردی ادھر گزارنی ہے تو گرمی ادھر. تو اس طرح یہ دو جگہیں بھی ان کی وطن اصلی میں شمار ہوں گی, کسی بھی ایک جگہ کو چھوڑا نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن جو آپ کا اور میرا جو لاہور کے حوالے سے کلام چل رہا تھا اس میں عام طور پہ یہ ہو جاتا ہے کہ لاہور کو یا کسی بھی شہر کو اپنے آبائی وطن کو انسان خیر آباد کہہ دیتا ہے.
ٹھیک ہے,
کہ بچپن گزر گیا, جوانی وہاں گزاری, اب کاروبار کسی دوسرے شہر میں ہوا, وہاں سے اپنے آبائی شہر میں وہ کاروبار کی نوعیت نہیں ہوتی, تو انسان اپنی آگے کی لائف پھر اسی دوسرے شہر میں مستقل طور پہ گزارنے کا ارادہ کر لیتا ہے اور پچھلے اپنے آبائی وطن کو وہ خیر بات کر دیتا ہے. تو اب وہ وطن اصلی نہ رہا. اب جب وہاں جائے گا تو اگر 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت ہے تو وطن اقامت ہو جائے گا, وہ قصر نہیں کرے گا, اور اگر 15 دن سے کم کی نیت سے گیا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ قصر کرے گا.
اور اگر وہاں لاہور جیسے اس نے چھوڑ تو دی ہے رہائش, اس نے کراچی میں ہی رکھنی ہے کہ وہاں اس کی جائیداد ہے, اس نے مکان والے تھے پہلے رہتا تھا کرائے پر دے کر آ گیا, تو اس اعتبار سے تو اس نے ابھی نہیں چھوڑا, اس نے وہاں اپنی جائیداد بھی رکھی.
اپنی جائیداد اس کی یہ ہے اور اس کا اپنا مال و اسباب سب اس کے وہیں ہیں, لیکن رہائش رکھی کراچی میں.
ٹھیک ہے,
اور لاہور کو بالکل چھوڑا نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
وہاں اپنا آنا جانا, یعنی کچھ ایسے بھی ہوتا ہے کہ چھٹیوں کے دن گزارنے کے لیے لوگ اپنے لاہور چلے گئے, وہیں پہ رہے, لیکن جب بچوں کی چھٹیاں ختم ہوئی تو واپسی آ گئے.
ٹھیک ہے,
تو وہاں پہ بھی اپنا مکان ہے, رہائش ہے, اور کراچی میں بھی رہائش ہے. تو اس طرح وہ رہائش کو, سکونت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. تو پھر تو لاہور بھی وطن اصلی رہے گا.
ٹھیک ہے,
لیکن اگر وطن سکونت اور رہائش کے اعتبار سے بالکل ترک کر دیا اور ارادہ یہ کہ آئندہ وہاں رہائش نہیں رکھنی.
ٹھیک ہے,
وہاں واپسی پلٹ کے نہیں جانا. ہاں, ملنے کے لیے جانا, وہ تو انسان دنیا میں کہیں پہ بھی سفر کر لیتا ہے, تو وہ اس سے قطع نظر. رہائش کے طور پہ کسی چیز کو چھوڑ دینا, کسی جگہ کو چھوڑ دینا, تو اس سے وطن اصلی ہونا سابقہ جگہ کا ختم ہو جائے گا.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ضرور ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے, کم استعمال ہوتا ہے, لیکن یہ بھی ہے, وطن ترزیق.
وطن ترزیق
یہ کیا ہوتا ہے؟
یہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے تو ایک نیا لفظ ہوگا. وطن ترزیق کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ انسان کمانے کے لیے گیا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
جیسے ہمارے پاکستان کے, ہندوستان کے کئی ایسے افراد ہیں جو کمانے کے لیے عرب شریف گئے ہوئے ہیں.
ٹھیک ہے,
تو حجاز مقدس ان کے لیے, اس کا کوئی بھی صوبہ یا شہر جس کے اندر وہ ہیں, تو وہ ان کے لیے وطن ترزیق یعنی روزی کمانے کا
رزق,
وطن رزق کمانے کا وطن جگہ. تو وہ وطن ترزیق کی شرن کوئی حیثیت نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی اگر کوئی شخص 8 سال کے لیے, 10 سال کا ارادہ کر کے, 20 سال کا ارادہ کر کے کسی حجاز مقدس میں کسی جگہ پہ, مثال کے طور پہ کوئی مدینہ منورہ میں کسی کو جاب مل جاتی ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ 20 سال تک مجھے یہاں پہ جاب کرنی ہے, تو وہ وہاں جب جائے گا تو مدینہ منورہ اس کے لیے وطن اصلی نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے,
بالفرض اگر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھی وہاں پہ وہ مدینہ منورہ کے پربہار گلیوں میں رہتا ہے, وہاں پہ اس کو مکان ملا ہوا ہے, لیکن اس کا اپنا ذہن یہ ہے کہ یہ میری مستقل جگہ نہیں ہے, جب تک میری جاب ہے, جب تک مجھے جاب دی گئی ہے, ریٹائرمنٹ ہونے تک میں یہاں پہ رہوں گا, اس کے بعد پھر پاکستان جانا ہوگا, تو اس صورت میں یہ مدینہ منورہ اس کا وطن اصلی نہیں بنے گا. اب یہ بنے گا اگر 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت سے آیا ہے اور وہیں مدینہ منورہ میں وہ رہ رہا ہے, تو یہ مدینہ منورہ اس کے لیے وطن اقامت ہوگا,
بھلے 20 سال رہے, 20 سال کی نیت ہے.
تو یہ
جیسے ویزا ہوتا ہے, 3 سال کا ویزا ہوتا ہے کہ بھائی 3 سال کے بعد تو آنا ہی ہے, کوشش کریں گے مزید ہو جائے, ورنہ 3 سال کے بعد آنا ہی ہے.
اس کو ہدف دیا ہے کہ آپ نے 20 سال تک, آپ کو یہ اتنے سال تک, لیکن 3 سال تک ویزا رینیو کروانے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں یہ مدینہ منورہ میں مقیم ہوگا.
ٹھیک ہے,
یہ وطن اصلی کے اعتبار سے نہیں.
ٹھیک ہے,
اب اس میں یہ ہوگا کہ اگر یہ مدینہ منورہ میں 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت, بیک وقت رہتا ہے کہ مدینہ منورہ میں نے رہنا ہے, وہ 15 دن سے زیادہ ہی رہنا ہے. اس دوران کہیں اور جانا نہیں ہے تو مدینہ منورہ اس کے لیے وطن اقامت ہے, یہ قصر نہیں کرے گا. لیکن اگر یہ چلا گیا مکہ مکرمہ,
ٹھیک ہے, مدینے سے مکے میں,
مدینے سے مکہ مکرمہ آ جاتا ہے تو مکہ مکرمہ میں کتنے دن رہتا ہے؟ اگر 10 دن بعد واپسی ہے تو اب مدینہ منورہ جب آئے گا تو اب یہاں 15 دن رہنے کی نیت ہوگی تو یہ یہاں پہ مقیم ہوگا. اور اگر 10 دن مدینہ منورہ میں رہنے کے لیے آتا ہے, اس کو پتا ہے کہ 10 دن بعد پھر مجھے آگے مکہ مکرمہ چلے جانا ہے,
صحیح,
تو یہ مدینہ منورہ میں مسافر ہوگا.
کیونکہ مدینہ اس کے لیے وطن اصلی نہیں تھا,
کیونکہ وطن اصلی نہیں ہے, وطن اقامت تھا, اور وطن اقامت سفر شرعی سے باطل ہو جاتا ہے.
صحیح,
یعنی ایک جگہ ہم وطن اقامت کے طور پہ رہ رہے تھے لیکن وہاں سے ہمیں کسی غرض سے سفر شرعی کرنا پڑا,
ٹھیک ہے,
یعنی 92 کلومیٹر کی مسافت دور جانا ہوا. تو اب جو پچھلی جگہ تھی جو ہمارا وطن اقامت تھا, اب وہ وطن اقامت نہ رہا,
ٹھیک ہے.
اب دوبارہ اس کے وطن اقامت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس جگہ پہ ہم 15 دن مستقل رہنے کی نیت کریں,
ٹھیک ہے,
تو بنیں گے مقیم.
ٹھیک,
اور اگر مجھے آئیڈیا ہے کہ مدینہ میں میری جاب ہے لیکن مجھے 12 دن بعد پھر مکے بھیج دیا جائے گا کام کی وجہ سے, تو اب میں 12 دن مکے مدینہ منورہ میں رہوں گا, 15 دن تو نہیں ملیں گے,
ٹھیک ہے,
تو مدینہ منورہ میں جب تک میں رہوں گا مسافر رہوں گا.
صحیح,
تو یہ ہمارے کام کاج کرنے والے جو اسلامی بھائی دیگر ملکوں میں دیگر شہروں میں آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو اس طرف خاص توجہ دینی چاہیے کہ دوسری جگہ دوسرا شہر دوسرا ملک وہ آپ کا وطن اصلی اگر نہیں ہے تو اس جگہ اگر آپ کا کنٹینیو 15 دن 15 راتیں رکنے کا پکا عزم اور ارادہ ہے تو وہ جگہ آپ کی وطن اقامت ہے, پوری نمازیں پڑھیں گے. اور اگر وہاں سے آپ آگے چلے گئے 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت طے کر کے کسی اور جگہ پہ پھر وہاں سے واپس آتے ہیں تو 15 دن یا اس سے زائد دن رہنے کی نیت ہوگی تو آپ مقیم ہوں گے, اور اگر کم دن رک کر پھر واپسی کہیں جانا پڑ جائے گا سفر پہ,
ٹھیک ہے,
تو پھر آپ ایسی صورت میں مدینہ منورہ میں یا کسی بھی شہر وطن اقامت میں اب آپ مسافر ہوں گے,
ٹھیک ہے. یعنی وطن اصلی اور وطن اقامت میں مکمل نماز پڑھے گا,
جی
ٹھیک ہے. اور وطن اصلی کی جو وضاحت ہوگی, وطن اقامت یہ ہے کہ وطن اصلی کے علاوہ کسی جگہ 15 دن سے زائد کا ارادہ ہو تو وطن اقامت ہو جائے گا,
جبکہ وہ وطن اصلی اور اس وطن اقامت کے درمیان 92 کلومیٹر کی مسافت اگر ہے تو وہ وطن اقامت اس جگہ 15 دن سے کم اور اس کا اعتبار کریں گے. اور اگر کوئی ہمارے شہر سے ہے ہی 92 کلومیٹر کے اندر,
ٹھیک,
مطلب 72 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہمارے وطن اصلی سے کوئی شہر ہے جس جگہ میں وہاں رہتا ہوں,
ٹھیک,
تو وہ جگہ وطن اقامت ہوگی,
وطن اقامت کے لیے.
اب میں چاہوں 1 ہفتے کے لیے رکوں,
اچھا, ٹھیک,
یا 10 دن کے لیے رکوں, چونکہ یہ میرے اپنے شہر سے دوسرا شہر 92 کلومیٹر کی مسافت دور نہیں,
جیسے باب المدینہ سے کوئی ہب چوکی چلا جاتا ہے,
جی, تو یہ 92 کلومیٹر نہیں ہے.
اب اس کے لیے وطن اقامت ہونے کے لیے 15 دن کی نیت ضروری ہے, کم بھی وہ وطن
اقامت, مطلب وہ وطن اقامت کہا جا سکتا ہے,
وطن اصلی بھی کہا جا سکتا ہے,
لیکن وطن اصلی بھی نہیں ہے.
اچھا,
وطن اقامت اس کو کہیں گے چونکہ وہ مقیم ہے, لیکن وہاں اگر وہ 15 دن سے کم کی نیت لے کے بھی جائے گا تو قصر نہیں کرے گا,
ٹھیک ہے,
کیونکہ قصر کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے وطن اصلی سے یا وطن اقامت سے آپ سفر شرعی کی مقدار دور چلے جائیں,
ٹھیک ہے.
تو مثال کے طور پہ آپ حیدرآباد چلے گئے تو کراچی سے رہائشی حیدرآباد چلے گئے تو ابھی حیدرآباد پہنچنے پر آپ قصر کریں گے, لیکن نوری آباد یہ تقریباً 92 کلومیٹر سے کم مسافت ہے کراچی سے اس کی دوری, تو نوری آباد پہ اگر کوئی پہنچتا ہے تو یہ مقیم ہوگا,
ٹھیک,
کراچی کا رہائشی, کیونکہ 92 کلومیٹر کے اندر اندر ہی ہے,
ٹھیک ہے. جزاک اللہ. کئی اسلامی بھائی تھوڑے سے پریشان بھی شاید ہو سکتے ہیں کہ یہ وطن اقامت, وطن اصلی, 15 دن, 92 کلومیٹر, تو کئی چیزیں مکس بھی ہو جاتی ہیں. پہلی دفعہ سننے, جنہوں نے پہلے سنا ہے کچھ سمجھنے کی کوشش کی بھی ہے, تو امید ہے کہ ان کو مزید وضاحت ہو چکی ہوگی, لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. الحمدللہ امیر علیہ سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ مسافر کی نماز, یہ نماز کے احکام جو کتاب ہے جس میں 12 رسائل موجود ہیں, اس میں مسافر کی نماز کے جو احکام بیان کیے گئے وہاں پر ان وطنوں کی تفصیل بیان کی گئی. وطن اقامت کس کو کہتے ہیں, وطن اصلی کس کو کہتے ہیں, شرعی احکام سیکھ لیں کہ میرے لیے حکم کیا ہوگا کہ جب میں جاب کے لیے دوسری جگہ گیا ہوں تو کیا مجھے قصر نماز کرنی ہے یا مکمل نماز پڑھنی ہے, اپنی مسافت بتائیں, جو جو بھی سوالات آپ سے کیے جائیں اس کی وضاحت دینے کے بعد اپنے لیے شرعی حکم کو ضرور حاصل کیجیے. ایسا نہ ہو کہ ہم عرصہ تک نمازیں پڑھتے رہیں اور جس طرح شریعت نے ہمیں کہا تھا نماز پڑھنے کا اس کے مطابق ہم نماز نماز نہ پڑھ سکے. حضور قصر کرنا لازمی ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ چلے مجھے نہیں پتا تھا تو میں پوری پڑھتا رہا, تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے.
دیکھیں جس نے نہیں سیکھا
ٹھیک ہے,
یعنی یہ اپنے بارے میں یہی حکم شرع معلوم نہیں کیا کہ میں مسافر ہوں, میں جا رہا ہوں اتنے اپنے ملک سے دوسرے ملک جا رہا ہوں, وہاں پہ مجھے کس طرح نمازیں پڑھنی ہیں,
ٹھیک ہے
میں آیا قصر کروں گا یا مقیم ہونے کی حیثیت سے پوری پڑھوں گا, تو یہ مسائل شرع اپنے حسب حال سیکھنا ضروری ہے.
ٹھیک ہے,
تو اگر کسی نے نہیں سیکھا اور وہ مسافر تھا, اس پہ قصر واجب ہے اور اس نے قصر کے بجائے پوری پوری نمازیں پڑھی ہیں, تو گناہگار ہوگا.
اچھا,
تو اس صورت میں مسائل نہ سیکھنے کی صورت میں الگ گناہ اور پوری نمازیں پڑھنے کی صورت میں الگ گناہ ہوا.
وہ جو نمازیں پڑھی وہ ہو گئی,
جو نماز پڑھی تو اس میں گناہ کے ساتھ وہ نماز ادا تو ہو گئی,
ٹھیک ہے,
لیکن اس کے اندر اس نماز کا اعادہ کیا جائے گا,
دوبارہ پڑھنا لازم ہو.
جو نمازیں سفر کی حالت میں پوری پڑھی ہیں توبہ بھی کرنی ہوگی اور اس نماز کو دوبارہ دہرایا بھی جائے گا, یعنی واجب الاعادہ ہیں.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. کچھ کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے کال شامل سلسلہ کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ دوبارہ مسافر کی نماز سے متعلق سوالات پوچھے جائیں گے. جی کال سنائیے.
قصر نماز جہاں شروع ہو جاتی ہے وہاں اگر آدمی 15 دن سے کم رہے تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے تو اسے فرائض پورے ادا کرنے پڑیں گے یا کم کرنے پڑیں گے؟
جی ضرور عرض کریں گے. ایک اور کال سنائیے.
میرا نام عبدالرزاق ہے, فیصل آباد سے. میں نے سوال کرنا تھا, اچھا میں پوچھنا چاہ رہا تھا, میرا جو ہے نا کام وہ ہے سفر کرنے کا, اکثر سفر میں رہتا ہوں, تو میرا کوئی پتا نہیں ہوتا کہ کب کہاں پہ جانا ہے, تو اس سلسلے میں مجھے قصر نماز ادا کرنی پڑے گی یا پوری نماز پڑھنی پڑے گی؟
جی ضرور عرض کریں گے. ایک اور کال سنائیے.
زاہد انور بات کر رہا ہوں لاہور سے. سر میں نے پوچھنا تھا کہ میں اپنے والدین کے گھر سے لے کے میں لاہور جاب کرتا ہوں, یہاں لاہور میں جو میرا گھر ہے وہ 100 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے, جبکہ شہر سے شہر کا فاصلہ جو وہ 80 کلومیٹر بنتا ہے, تو میرے لیے قصر نماز کے بارے بتا دیں کیا حکم ہے؟
جی ضرور عرض کرتے ہیں. حضور قصر کے متعلق سوال ہے پہلا, کہ قصر جب شروع ہو جائے یعنی شرع مسافر ہو اور اس کو قصر بھی کرنی ہے, واقعتاً وہ مسافر کے احکام لاگو ہوتے ہیں, تو اب اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, جیسے مقیم امام ہے وہ تو اپنے محلے میں ہے وہ تو پوری نماز پڑھے گا, تو یہ کیا کریں گے؟
جو مسافر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو اس مسافر پر امام کے اتباع میں, مقیم امام کے اتباع میں 4 رکعت پڑھنا واجب ہوگا.
ٹھیک ہے,
بالفرض اگر یہ آخری رکعت میں شامل ہوتا ہے, بالکل التحیات میں آ کے شامل ہوا اور اس کے شامل ہوتے ہی امام نے سلام پھیر دیا,
ٹھیک ہے,
اب یہ مقتدی بھی جو مسافر ہے اور 15 دن سے کم رکنے کی نیت ہے تو اس کو 4 رکعتیں پڑھنی ہوں گی.
ٹھیک ہے, امام کے پیچھے اگر پڑھے امام کے پیچھے
تو مقیم امام کی اتباع میں مسافر مقتدی پر 4 رکعتیں پڑھنا لازم ہوتا ہے. ہاں اگر جماعت نکل گئی اب اگر یہ پڑھنے کے پڑتا ہے تو اب یہ 2 رکعت پڑھے گا, ظہر عصر اور عشاء کے فرضوں کو سنت پوری پوری پڑھے گا.
اور اگر یہ مسافر ہی کے پیچھے پڑتا ہے,
ہاں اگر مسافر امام کے پیچھے, اگر مسافر مقتدی نماز پڑھ رہا ہے تو مسافر امام نے 2 رکعت پڑھنی ہے, یہ بھی 2 رکعت ادا کرے گا.
اور کوئی محلے میں جیسے کوئی بزرگ آ جاتے ہیں, کوئی بڑے عالم دین آتے ہیں
جی,
اور وہ مسافر ہوتے ہیں, اب وہ نماز پڑھاتے ہیں, تو جو عام لوگ ہیں محلے کے جو وہیں رہتے ہیں وہ 2 پڑھیں گے؟
نہیں, جو اگر امام مسافر ہے تو مسافر امام 2 ہی پڑھے گا, لیکن جو اس کے پیچھے پڑھنے والے مقیم مقتدی ہیں وہ 4 پڑھیں گے.
اچھا ٹھیک ہے,
اب اس کی ادائیگی کا کچھ طریقہ عام طور پہ جو مسبوق نماز پڑھتا ہے اس کے مقابلے میں کچھ جدا گانا ہے.
ٹھیک ہے,
مثال کے طور پہ پہلی رکعت اور دوسری رکعت یہ مسافر امام نے پڑھنی ہے, اس کے بعد وہ سلام پھیر دیں گے.
ٹھیک ہے,
اب جو مقتدی پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں شامل تھے مقیم مقتدی,
ٹھیک ہے,
اب ان کی 2 رکعتیں باقی ہیں, تیسری اور
ان کو 4 ہی پڑھنی ہے,
ان کو 4 پڑھنی ہے.
ٹھیک ہے,
اب وہ کھڑے ہو جائیں گے امام کے سلام پھیرنے کے بعد, وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے. تیسری رکعت میں وہ جتنی دیر تک سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اتنی دیر تک ہاتھ باندھے قیام کی حالت میں خاموش کھڑے رہیں گے, اور اس کے بعد رکوع سجود تسبیحات وغیرہ جو اس میں ہوتی ہیں وہ پڑھیں گے, اس کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں گے چوتھی رکعت کے لیے, اور چوتھی رکعت میں بھی ہاتھ باندھ کر قیام کی حالت میں اتنی دیر تک خاموش کھڑا رہنا ہے جتنی دیر میں سورہ فاتحہ پڑھی جا سکے.
پڑھنی نہیں ہے,
پڑھنی نہیں,
خاموش رہنا ہے.
اس وجہ سے کہ اس موقع پر جو مقیم مقتدی ہے وہ لاحق مقتدی کے حکم میں ہے.
ٹھیک ہے.
اب مسبوق، لاحق، مدرک، یہ سب احکام سیکھنے والے ہیں. چونکہ کبھی بھی آپ مقتدی کی حیثیت سے کبھی مسبوق ہوں گے تو کبھی مدرک ہوں گے، کہیں لاحق ہوں گے. تو یہ بہاری شریعت میں جہاں اقتداء کا بیان ہے وہاں پہ ان کی ڈیفینیشن مسائل وغیرہ مقتدی کی اقسام لکھی ہیں. چار اقسام بنتی ہیں، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے. تو جو مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقیم مقتدی ہیں وہ دو رکعت اگر شامل ہوئے تو تیسری اور چوتھی میں کھڑے ہوں گے، لیکن سورہ فاتحہ کی مقدار خاموش کھڑا رہنا ہے، پڑھنی نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اور اس کے بعد اپنی نماز کو جو نارمل طریقہ اس کے مطابق
تسبیحات پڑھیں گے، رکوع
تسبیحات پڑھیں گے، تحیات شروع پڑھیں گے، دعا یہ پڑھیں گے،
صرف سورت وغیرہ جو سورہ فاتحہ ہے.
حکم یہ نا کہ مقتدی جب امام کے پیچھے ہو، چاہے ظہر کی نماز ہو، عصر ہو یا مغرب عشاء یعنی جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، مقتدی امام کے پیچھے جب نماز پڑھ رہا ہوگا تو قراءت نہیں کرتا.
ٹھیک ہے.
قراءت کا مطلب قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی، بقیہ اس کے علاوہ جو تسبیحات وغیرہ ہیں وہ پڑھی جائیں گی. تعوذ نہیں پڑھے گا کیونکہ تعوذ کا تعلق قراءت سے.
صحیح.
بسم اللہ قراءت سورہ فاتحہ سورت سے پہلے پڑھی جاتی ہے، تو تعوذ تسمیہ کے علاوہ اور سورہ فاتحہ اور سورت قراءت کے علاوہ بقیہ جو اذکار ہیں وہ اس کو مقتدی کو بھی پڑھنے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. حضور زاہد انور بھائی یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ گھر سے دور ہے، والدین کے گھر سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا جاب کا مقام ہے، لیکن جو دو شہر ہیں، ایک والدین کا شہر ہے اور ایک ان کا مقام جاب ہے، وہ ان شہروں کا اعتبار کریں تو 80 کلومیٹر ہے، لیکن گھر سے آفس کا مسافت دیکھیں تو 100 کلومیٹر ہے، تو کیا کریں نماز کے لیے؟
لیکن یہاں پر گھر سے جس جگہ ہم جا رہے ہیں اس جگہ کی پیمائش کا اعتبار نہیں کیا جائے گا،
گھر سے جاب والے مقام کی پیمائش کا اعتبار نہیں،
بلکہ جو ہمارا اپنا شہر ہے، جیسے ان کا لاہور ہے، تو لاہور کی جب آبادی ختم ہو جاتی ہے،
صحیح،
تو اس کی آبادی ختم ہونے سے جس اگلے شہر میں یہ جا رہے ہیں اس اگلے شہر کی آبادی شروع ہونے کے درمیان یہ کتنا فاصلہ ہے؟
ٹھیک ہے.
اب ان کے اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ 80 کلومیٹر ان دونوں شہروں کی آبادی کا فاصلہ ہے.
جی جی.
لیکن جو ان کا اپنا گھر ہے اس کو اور جو جس جگہ یہ کام کر رہے ہیں اس مقام کو دیکھیں تو وہ 100 کلومیٹر جی بنتا ہے، تو اس کا اعتبار نہیں
شہروں
ہے.
مثال
کے طور پہ آپ کا یہی اپنا باب المدینہ کراچی کو لے لیں، اگر
है.
ہم یہ کیماری منوڑے سے اسٹارٹ لیں
جی دی.
تو یہ ٹول پلازا آنے تک ہی تقریباً 30 سے 35 کلومیٹر یہ نکل جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو اگر وہ کیماری سے منوڑے کا کوئی شخص اگر نوری آباد جاتا ہے
اس کا 92 کلومیٹر
سے زیادہ سفر کر لے گا، لیکن اس کا اعتبار نہیں ہے.
صحیح.
اس کو کراچی کی آبادی ختم ہونے سے اب 1 کلومیٹر 2 3 4 اب اس کا اعتبار کرنا ہوگا. تو یہ جو ہمارے بھائی جنہوں نے سوال کیا کہ یہ اپنے والدین کے شہر سے جس مقام پہ جاب کر رہے ہیں اس درمیانی دونوں شہروں کی آبادی کا درمیانی فاصلہ 80 کلومیٹر ہے، تو یہ لاہور میں تو مقیم ہیں ہی،
صحیح،
پوری پڑھ رہے ہیں نماز، تو یہ رستے میں بھی پوری پڑھیں گے اگر درمیان میں نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے.
رستے میں بھی مسافر
نہیں ہے نا،
92 کلومیٹر
دور اگر یہ ہوتا ان کا تو اب یہ رستہ سارا ان کا سفر کی حالت میں ہوتا، لیکن یہ چونکہ 92 کلومیٹر دور نہیں جا رہے تو یہ ان کا رستے کا سفر بھی یہ مسافر والا حکم نہیں رکھتا، یہ مقیم ہونے کی حیثیت سے ہی اگر رستے میں ظہر عصر یا عشاء پڑھنی پڑی تو 4 رکعت فرض ادا کریں گے، اور جس جگہ جاب کر رہے ہیں وہاں پہ ظہر عصر عشاء پڑھنی پڑتی ہے تو یہ وہاں پر بھی پوری ہی نماز ادا کریں گے.
ٹھیک ہے. حضور اگر اب جس طرح یہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسافر ہیں، اگر یہ نہیں تو کوئی اور اپنے آپ کو مسافر سمجھ کر قصر کرتا رہا، لیکن جب پتا چلا کہ مجھ پر تو قصر نہیں تھی، اب کیا کرے گا؟ وہ نمازیں قضا کرے گا، دوبارہ پڑھنی ہوگی.
اس میں جب ان پہ 4 رکعت فرض ہے،
ٹھیک ہے،
اور انہوں نے پڑھی ہیں 2-2، اگر غلط فہمی میں یہ 2-2 ہی پڑھتے رہے تو ان پہ لازم تھی 4 رکعتیں.
ٹھیک ہے.
وہ 4 کے بجائے انہوں نے جو 2 رکعت ادا کی ہے تو گویا 2 رکعتیں ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ ظہر کا فرض ادا نہیں ہوا.
ٹھیک ہے. 4 ایک ساتھ پڑھنی،
4 رکعتیں پڑھنی جو ظہر کی فرض ہیں، اگر کوئی 2-2 کر کے پڑھے تو بھی ظہر کا فرض ادا نہیں ہوتا.
صحیح.
تو ان کو اس طرح کی جو بھی نمازیں انہوں نے پڑھی ہوں غلط فہمی میں قصر کر کے، جبکہ ان پہ قصر نہیں تھا،
ٹھیک،
تو ان تمام نمازوں کو غور کریں کہ کون کون سی نمازوں میں ایسا ہوا کہ قصر نہ ہونے کے باوجود قصر کر کے پڑھی، تو ان نمازوں کو نئے سرے سے دہرانا ہوگا،
وہ فرض ادا نہیں ہوگا، کئی سال والے گزر جائیں.
اب یہ آئیڈیا لگانا پڑے گا کتنے
ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ بعد اسلام میں وہیں
کتنے مہینے اس طرح کی نمازیں ہوئی ہیں، کون کون سی نمازوں میں ایسا ہوا ہے، تو ان کو اس طرح ان نمازوں کا دوبارہ سے ادائیگی کا سلسلہ کرنا ہوگا.
وہ گناہگار بھی کہلائیں گے کیا اس صورت میں؟
اب یہ
مسئلہ
ہے،
نہیں سیکھا انہوں نے.
اگر نہیں سیکھا تو گناہگار تو ہوں گے.
ٹھیک ہے،
یہ تو بالکل واضح بات ہے.
ٹھیک ہے، تو دوبارہ ہم مشورہ عرض کریں گے کہ بالخصوص وہ اسلامی بھائی کے جو روزی کے سلسلے میں، روزگار کے سلسلے میں دوسرے شہروں میں رہتے ہیں، دوسرے شہروں میں ان کا آنا جانا رہتا ہے، وہ اپنے سے متعلق شرعی رہنمائی ضرور حاصل کر لیں کہ کیا میں مسافر ہوں یا نہیں ہوں، میری نمازوں کا کیا حکم ہوگا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ سالوں تک ہم نماز پڑھتے رہیں لیکن ہمارا فرض ہی ادا نہ ہو. اللہ تعالیٰ میں شرعی رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور، یہ تو تھا کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کا کیا حکم ہے. اب کئی لوگ مقیم ہوتے ہیں تب بھی نماز نہیں پڑھتے، تو حالت سفر میں بھی نہیں پڑھتے. لاکھوں مسلمان ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، گاڑی کے اندر سے ایک دو ہی افراد اٹھتے ہیں کہ جو نماز کے لیے جاتے ہیں، اور بقیہ جو ہے پکوڑے سموسوں میں لگ جاتے ہیں، یعنی وہ نماز نہیں پڑھتے. مسجد بھی موجود ہوتی ہے، گاڑی والا روکتا بھی بعض اوقات صرف نماز ہی کے لیے، اعلان بھی ہوتا ہے کہ نماز پڑھ لیں، کیونکہ ڈرائیور بھی بعض اوقات ماشاء اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہوتی ہے. اب سارا اہتمام کیا، گاڑی بھی رکی، مسجد بھی موجود ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتے. تو اب وہ مسافر تھے، ان کو اس وقت قصر کرنی تھی لیکن نہیں پڑھی. عرصہ گزر گیا، اب ان کا ذہن بنا، مدنی ماحول ملا، یا ویسے ہی ان کو جذبہ ملا کہ اب مجھے اپنی نمازیں قضا کرنی ہیں، تو وہ جو نمازیں سفر کی حالت کے اندر چھوٹی تھیں ان کا کیا ہوگا؟ اب وہ پوری پڑھنی پڑیں گی یا وہ آدھی آدھی پڑھیں گے، قصر کریں گے؟
یعنی اب یہ اپنے شہر میں ہے،
جی جی،
اب اس کو احساس ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے کہ میں نے اتنی نمازیں چھوڑ دی ہیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ جو نماز جس حالت میں قضا ہوئی اور نماز کسی نے نہیں پڑھی،
ٹھیک ہے،
تو وقت کسی بھی نماز کا، جب وقت گزر گیا اور نماز ادا نہ کی جائے تو وہ نماز قضا ہو گئی. تو جو نماز جس حالت میں قضا ہوئی ہو اس نماز کو اسی انداز میں ادا کیا جائے گا. یعنی حالت سفر میں جو نماز قضا ہوئی، تو ظہر، عصر، عشاء، تو اس میں چونکہ قصر لازم تھا، تو اب اس کی ادائیگی کے لیے دو ہی رکعت اس کی قضا کرنی ہوگی.
صحیح.
اور جو چار رکعت والی نمازیں حالت اقامت میں مقیم ہونے کی حیثیت سے قضا ہو گئی، اور اب یہ سفر پہ ہے، حیدرآباد گیا ہوا ہے، کراچی کا رہائشی، اور 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہے، اب اس کو احساس ہوتا ہے وہاں پر کہ میں نے پچھلے ہفتے نماز نہیں پڑھی کراچی میں رہ کے، تو اب وہ نمازوں کو جو حیدرآباد میں دھرائے گا، ہے مسافر لیکن نمازیں کون سی دھرا رہا ہے؟ یہ اس زمانے کی نمازوں کو دھرا رہا ہے جس وقت یہ مقیم تھا.
ٹھیک ہے،
تو اب اس کو ظہر، عصر، عشاء جو حالت اقامت میں نمازیں قضا ہوئیں ان کو اگر حالت سفر میں ادا کر رہا ہے تو 4 رکعتیں ادا کرے گا. یعنی اعتبار اس وقت کی کنڈیشن کا نہیں ہے،
جس صورت میں قضا
ہوئی، میں نماز قضا ہوئی
اس کا اعتبار ہے.
اس کا اعتبار ہے، اگر حالت سفر میں قضا ہوئی تو قصر کرے،
ٹھیک ہے،
اور حالت اقامت میں قضا ہوئی تو 4 رکعت پوری.
بھلے اس کو سفر میں پڑھے، بھلے حالت اقامت میں پڑھے،
جس حالت
قضا ہوتے وقت جو حالت تھی اس کا اعتبار کیا جائے گا،
قضا ہوتے وقت کی حالت کا اعتبار ہے.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. حضور، عورت جو ہے شادی ہو جاتی ہے، وہ اپنے والدین کے گھر کو چھوڑ دیتی ہے اور سسرال ہی کے اندر اس کو رہنا ہوتا ہے، تو اب یہ عورت کے لیے وطن اصلی بن جاتا ہے، وطن اقامت بن جاتا ہے. اور اگر اسی طرح شوہر جو ہے وہ سسرال جانا ہوتا ہے شوہر کو بھی، تو شوہر اگر اپنے سسرال جائے گا تو اس کا کیا حکم ہوگا؟
عورت کا اپنے شوہر کے گھر آنے کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے نارملی کہ وہ اپنے میکے کو، اپنے والدین کے گھر کو مکمل طور پہ چھوڑ کے مستقل رہائش کے اعتبار سے اپنے شوہر کے گھر آ جاتی ہے. اب والدین کے گھر جو جانا ہوتا ہے وہ بغرض زیارت جانا ہوتا ہے، ملنے کے لیے یہ جانا ہوتا ہے. تو جب کوئی عورت اپنے والدین کا گھر اس انداز میں چھوڑ چکی اور اس نے سسرال اپنے شوہر کے گھر کو اپنا لیا ہے، تو اس کے شوہر کا جو گھر ہے یہ اس کے لیے وطن اصلی ہو گیا.
ٹھیک ہے،
اب اس کا میکا وطن اصلی نہ رہا. اب کوئی عورت اپنے میکے جاتی ہے اور 15 دن سے، اب اس میں دیکھیں گے کہ ان دو شہروں کے درمیان فاصلہ ہے کتنا.
ٹھیک ہے،
اب اگر نوری آباد کی کوئی عورت ہو اور کراچی میں وہ رخصت ہو کے آ گئی، تو نوری آباد یہ وطن سفر نہیں بنے گا.
صحیح،
تو اس اعتبار سے وہ وہاں پہ بھی پوری چار رکعت پڑے گی ظہر عصر عشاء نوری آباد میں کراچی میں بھی پڑے گی
راستے میں بھی پوری پڑے
گی اور اگر حیدرآباد کی یہ خاتون تھیں اور یہ کراچی رخصت ہو کے آ جاتی ہیں نکاح کے بعد تو کراچی ان کا وطن اصلی ہو گیا اب حیدرآباد ان کا وطن اصلی نہ رہا حیدرآباد اگر یہ والدین کے گھر جاتی ہیں تو وہاں پر 15 دن سے کم رکنے کا ارادہ ہے تو ظہر عصر عشاء میں فرض نمازوں میں قصر کریں گی اور بقیہ نمازیں پوری پوری پڑھی جاتی ہیں اور اگر 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے تو اب پوری نمازیں ادا کی جائیں گی قصر نہیں
وہ وطن اقامت بن جائے گا
وطن اقامت ہو جائے گا اب آپ کا سوال کا دوسرا حصہ ہے
شوہر جائے
شوہر اگر اپنے سسرال حاضری دیتا ہے
ٹھیک ہے
تو اس صورت میں اس کا اگر وہ دونوں کے درمیان 92 کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو عام طور پہ شوہر اپنے سسرال ملنے کے لیے جا رہے ہو
جبکہ شوہر کا گھر 92 کلومیٹر کے
92 کلومیٹر فاصلے پر
وہی ایک شہر ہے تو مختلف ہو جائے گا
اب ایسی صورت میں جب وہ اپنے سسرال دوسرے شہر جو 92 کلومیٹر کی مسافت دور ہے اگر وہاں جاتا ہے اور 15 دن سے کم رکنے کی نیت ہے تو یہ قصر کرے گا زیادہ رکنے کی نیت ہے یا 15 دن رکنے کی نیت ہے تو یہ وہاں پوری نماز ادا کرے گا گھر داماد کیا کرے
جی جی گھر داماد جو وہ رخصت ہو کر جاتا ہے
وہ اپنے میکے کو چھوڑ کر گیا ہے
سسرال
لیکن اس میں گھر داماد کی حیثیت وہ خود ہی اپنی اچھی طرح غور کر لے جیسے ہمارے کراچی کا ایک طبقہ میمن حضرات کا اس میں گھر سامان دینے کا رواج ہے
گھر سامان
دینے کا رواج ہے یعنی شوہر کے والدین کا گھر کوئی اور سا ہوتا ہے وہ تو ادھر ہی علاقے میں ہی ہے لیکن لڑکی والے اپنی بیٹی کو ایک گھر دیتے ہیں
ٹھیک
شادی کے بعد اس میں آباد ہونے کے لیے وہ بیٹی کے ہی نام کیا جاتا ہے شوہر رخصت ہو کے
اس گھر
میں آتا ہے
ٹھیک ہے
تو
یعنی بیٹی کی بھی رخصت ہوئی ہے لڑکی کی بھی
دونوں رخصت ہو گئے
ٹھیک ہے
لیکن چونکہ عام طور پہ یہ اپنے ایک ہی علاقے ایک ہی شہر میں عام طور پہ اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں شوہر چونکہ مقیم یا اس کا کیا حکم دیں گے تو یہ مقیم ہی ہوگا اسی شہر میں رہتا ہے لیکن اگر کوئی دوسرے ملک اپنی بیٹی کا جیسے مثال کے طور پر امریکہ میں لڑکی والے رہتے ہیں اور پاکستان میں لڑکے والے رہتے ہیں اب اس لڑکے کو لڑکی والے مستقل بنیادوں پہ بلا لیتے ہیں
صحیح
کہ بس آپ پاکستان کو چھوڑ کر اب آپ امریکہ آ جائیں
صحیح
اب وہ امریکہ میں ہی رہتا ہے اب اس کی حیثیت وہاں پہ کیا ہے اگر اس نے پاکستان کو بالکل ترک کر دیا اور امریکہ ہی کو اپنا لیا وطن کے طور پہ تو اب یہ وطن اصلی وہ ہو جائے گا اس کے لیے اور اگر پاکستان کو چھوڑا نہیں ہے لیکن بس یہ وہاں پہ بھی رہوں گا اور یہاں پہ بھی رہوں گا پاکستان چھوڑا نہیں ہے تو اب یہاں پہ اس کو بھی وطن اگر یہ بنا لیتا ہے کہ رہائش وہاں پہ بھی رکھوں گا اور یہاں پہ بھی رکھوں گا تو پھر اس کی حیثیت دوسری ہو جائے گی
ٹھیک ہے بہرحال ایک نئی اصطلاح میں مل گئی وطن سسرال ہمارے سلسلے کی برکت سے کہ وطن سسرال بھی ایک جو ہے وہ حضور اگر مسافر ہے سفر ہر کسی کا عام طور پر نہیں ہوتا کبھی کبھار ہی ہوتا ہے اور جو چیز عادت میں شامل ہو بندہ وہ کر بیٹھتا ہے تو اب کوئی امام صاحب ہیں سفر کی حالت میں وہ نماز پڑھا رہے ہیں یا کوئی عام اسلامی بھائی ہے امامت نہیں فرماتے لیکن سفر کی حالت میں امامت کی ان کو قصر کرنی تھی لیکن وہ پرانی عادت کے مطابق چار ہی پڑھا بیٹھے تو کیا اب نماز کا کیا حکم ان کی نماز مقتدیوں کی نماز کیا ہوگا اس کا
جیسے کہ پیچھے ہم نے کہا کہ جو شخص مسافر ہو اس پہ قصر واجب ہے
ٹھیک ہے
یعنی مسافر پہ دو ہی رکعت فرض ہیں اب اس کو ظہر عصر عشاء میں دو ہی رکعت ادا کرنی ہے تیسری اور چوتھی اگر وہ پڑھے گا تو جائز نہیں ہے بالفرض اگر پڑھ لی
ٹھیک
اور دوسری رکعت پہ اس نے قضا کیا اور تیسری اور چوتھی رکعت بھی پڑھ لی تو تیسری اور چوتھی رکعت اس کے حق میں نفل ہوگی
صحیح
اچھا اب اگر کوئی مسافر امام تھا اور اس کے پیچھے جو مقتدی ہیں وہ مقیم بھی ہیں
ٹھیک ہے
مسافر بھی ہیں مقتدی اور مقیم بھی ہیں تو جو مسافر مقتدی ہیں وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر اس کی اتباع میں لگے رہتے ہیں تو ان کے فرض ادا ہو گئے جبکہ قضا اولا دو رکعت پہ بیٹھنا جو اس پہ فرض تھا اس نے وہ فرض ادا کیا
ٹھیک
ہے اور اس کے پیچھے جو مقیم مقتدی ہیں جو اسی شہر کے رہائشی ہیں انہوں نے تیسری بھی پڑھی چوتھی بھی پڑھی تو ان کی نمازیں نہیں ہوئی
اچھا ان کی نہیں ہوئی
وجہ یہ ہے کہ مسافر امام پہ دو رکعتیں فرض تھیں تیسری اور چوتھی رکعت جو اس نے پڑھی ہیں
وہ نفل ہے
وہ اس کے حق میں نفل ہیں
ٹھیک ہے
اور جو مقیم مقتدی ہیں ان کے لیے پہلی دوسری تیسری اور چوتھی یہ چاروں رکعتیں فرض ہیں اور فرض نماز پڑھنے والے کا نفل نماز پڑھنے والے کے پیچھے اقتدا کرنا جائز نہیں. مقتدی کی نماز اعلیٰ ہے, فرض ہے,
ٹھیک
ہے, اور جو امام ہے اس کی نفل ہے,
ٹھیک ہے.
تو نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی,
ٹھیک ہے.
اس صورت میں جو مقیم مقتدی تیسری اور چوتھی رکعت میں امام کے ساتھ رہا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی,
ٹھیک ہے.
اب یہ ایسے مقیم مقتدیوں کو اگر کسی مسافر امام کے پیچھے انہوں نے چار پڑھ لی ہیں تو ایسے مقیم مقتدیوں کو اپنی وہ چار رکعت والی نماز نئے سرے سے پڑھنی ہوگی,
ٹھیک ہے.
اور جو مسافر امام نے چار پڑھا دی تو وہ گناہ گار ہوا, توبہ کرے اور اس کے اوپر اس نماز کا اعادہ واجب ہوگا,
ٹھیک ہے. جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, اپنے مسافر کی نماز سے متعلق دو سلسلوں کے اندر الحمدللہ بہت سارے مسائل بیان کیے گئے. یہ سلسلہ جاری رہتا ہے, یہ موضوع ہم نے پہلے بھی کئی مرتبہ الحمدللہ سلسلے میں شامل کیا, آئندہ بھی شامل کریں گے. دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے کو دیکھتے رہیے, انشاءاللہ نئے نئے موضوعات سے متعلق شرعی رہنمائی حاصل کرنے کا موقع ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.